لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت من نجحت يا رسول الله؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابتلى خطيئتك. یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ قبیلہ بنو جوہینہ سے تعلق رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے ہیں. بعد میں قرآن اور دیگر علوم میں انہوں نے بڑی مہارت بھی حاصل کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کوئی آدمی آخرت میں اسی طرح دنیا میں اپنے آپ کو کیسے بچا لے جائے گا, محفوظ رکھے گا, دنیا کی رسوائی سے, آخرت کے عذاب سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات عملی کلئی کا انسان کا اپنی زبان کے اوپر قابو اور کنٹرول رکھو. زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء کی شکل میں جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک زبان بھی ہے, اور اس کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. آدمی کے دل و دماغ میں جہاں یہ خیال ہوا کہ مجھے یہ بولنا ہے, یہ حرکت میں آ جاتی ہے. کوئی بٹن دبانا نہیں پڑتا, اس کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار نہیں کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کے ساتھ اس کا ایسا رابطہ اور کانٹیکٹ رکھا ہے کہ ادھر خیال آیا اور ادھر وہ چالو ہو گئی, اور ایسی چلتی ہے کہ جب سے بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہاں سے لے کر موت تک برابر اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. نہ اس کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے, نہ سروس کرنی پڑتی ہے, نہ اوور ہالنگ کرنی پڑتی ہے. بڑھاپے میں جب آدمی کے دوسرے اعضاء جواب دے جاتے ہیں, آنکھیں برابر دیکھنے کا کام نہیں کر پاتی, کان ٹھیک سن نہیں رہے ہیں, ٹانگیں بھی جواب دینے لگتی ہیں, لیکن اس کی صلاحیت دگنی ہو جاتی ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسانی اعضاء سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ہر ہر عضو کے گناہوں کو مستقل طور پر شمار کیا آیا ہے, گنایا ہے. زبان کے گناہوں کو جو گنوایا ہے تو اس کی تعداد دوسرے اعضاء کے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ان کو گنانے کے لیے جو انہوں نے مستقل مضمون لکھا, ان کی عادت ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے الگ سے خطبہ لکھتے ہیں, اس خطبے میں ایک جملہ چھوٹا سا عجیب لکھا, جرمہ صغور صغیر و جرمہ کبیر, کہ اس زبان کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی شرارتیں بہت ہیں, دیکھنے میں چھوٹی لیکن اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, بھائی ہماری سلامتی تجھ سے جڑی ہوئی ہے, تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہماری خیر نہیں ہے. بولے گی زبان گالی ہو دے گی اور مار کھانی پڑتی ہے دوسرے اعضاء کو. تو بہرحال اس سے زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور عجیب عضو ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف میں کہ کبھی آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا بولتا ہے, اور جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے اس کو گمان اور پرواہ بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے اس کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند کیے جاتے ہیں, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی. کبھی کوئی کلمہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا آدمی نکالتا ہے, جب بول رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی پرواہ اور خیال بھی نہیں کہ میں جو جملہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اس کا وہ کتنا اہم ہے, اس کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنا نیچے ڈال دیا جاتا ہے جتنا دونوں مشرق و مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے. وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک دیکھیے, سو سال کا کافر اگر اسلام قبول کرنا چاہے وہ کیا کرے گا, زبان سے کرنا پڑے گا. یہی زبان آدمی کو گویا کفر سے اسلام میں لانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک مسلمان ایمان والا خدا نہ کرے اپنی غفلت یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے کوئی کفریا کلمہ اپنی زبان سے بول دے گا تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. کفر اور ایمان کا مدار بھی اسی کے اوپر ہے, اور چھوٹے چھوٹے کلمہ اپنی زبان سے بولے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں, بہت آسانی سے آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے, اور میزان عمل میں جہاں آمال تولے جائیں گے بہت بھاری, اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اگر انہیں کلمات کو کوئی آدمی سو مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو وہ بھی سب معاف ہو جاتے ہیں. دیکھو دنیا میں روئے زمین کے اوپر پانی کا حصہ زمین اور خشکی کے مقابلے میں زیادہ ہے, سمندر کا حصہ زمین کھلی زمین کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور سمندر کے اندر موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے جھاگ پیدا ہوتا رہتا ہے. آپ سمندر کی سطح کو تغیانی کے زمانے میں دیکھیں گے تو جھاگ ہی جھاگ نظر آئے گا. وہ بے حساب گناہ ہو تو ابھی سو مرتبہ ان کلمات کے پڑھنے سے وہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے, حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا. دیکھیے اس امت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ کہ حضرت ابراہیم جنت سے وہاں آخرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر سلام گہرا دیں. جب یہ سنیں تو یوں کہنا چاہیے اللہ ابراہیم والا نبینا السلام تو السلام. اور پھر فرمایا اپنی امت کو بتلا دینا کہ جنت کی زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے, پانی بڑا عمدہ ہے, لیکن وہ کثیر میدان ہے, اس کے پودے جو ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, جتنا ان کلمات کو آدمی پڑھے گا اتنے ہی گویا جنت کے اندر ان کے لیے درخت لگ جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی ہم باغ بنانا چاہتے ہیں تو عمدہ زمین حاصل کرتے ہیں, بڑے پیسے خرچ کر کے پانی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور پھلدار درختوں کی قلمیں حاصل کر کے لگاتے ہیں اور اس پر لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کیا جاتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے تصویر لے کر اگر آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیں گے تو 100 درخت جنت کے اندر لگ جائیں گے. کتنا آسان نسخہ ہے جنت کے درخت, یہ دنیا کا ساری دنیا کے درخت تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہاں کے درخت جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں, ختم ہونے والے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپسی میں لوگ جو ہیں جب کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تھے تو زور زور سے اللہ اکبر تکبیر کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی انکم لا تدعون اصم ولا بعید ذاتوں, کسی ایسی ذات کو جو بحری ہو اور دور ہو ایسے کو نہیں پکارتے. آدمی زور سے کب بولتا ہے, سامنے والا بہرا ہو تو یا دور ہو تو. اللہ تعالیٰ نہ تو دور ہے قریب ہے اور نہ بہرے ہیں, وہ تو سمیع بصیر ہیں اور آدمی کی رگے جان سے قریب ہے. ابھی اتنا زور زور سے چلانے کی کیا ضرورت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اپنے دل ہی دل میں جو ہے لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو موسیٰ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں تم کو, کہ اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. کہ لاحول ولا قوت الا باللہ, آپ نے پڑھا جنت میں آپ کے لیے خزانہ کیا ہو گیا محفوظ ہو گیا. آج بینک کے اندر کوئی لاکر کسی کا ہو تو اس وقت اس میں میری دولت جمع ہے. یہاں جنت کے جتنے خزانے چاہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اپنے لیے وہاں تیار کرا لو, کتنا کتنی قیمتی عضو ہے. تو یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے چیز عطا فرمائی, جہاں اس کی اتنی حفاظیت ہے وہیں یہ خطرناک بھی بہت. اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں من یجمن امام بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ, ان دونوں اعضاء کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. گویا اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہی چیز جو ہے آدمی کو لے جائے گی کہاں, جہنم کے اندر. اس لیے زبان کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی ہے. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نجات کا رابطہ طریقہ بتلاتے ہیں اس میں پہلی چیز بتلائی زبان کو کنٹرول میں رکھو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ان کے متعلق ہے. مشکات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے, پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ حاضر لگی اور مواد اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اپنی منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. گویا ہمارا منہ جو ہے نا اس کو بند رکھنے کے لیے لاک، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے لاک لگانے کی ضرورت ہے. اور وہ لاک کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتلا دیا. واقعہ یہ ہے کہ بڑی خطرناک. ہمارے ایک بزرگ کا مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ریولور ہو اور اس کے اندر گولیاں بھری ہوئی ہو، لوڈڈ اس کو کہتے ہیں، لوڈ کی ہوئی ریوالور، اور اس پر لاک بھی لگا ہوا نہ ہوا رکھی ہے، تو ہر آدمی کیا ہوگا اس سے ڈرے گا متا نہیں. کسی کا پاؤں لگ گیا، ہاتھ لگ گیا ٹریگر کے اوپر، اور گولیاں جو چھوٹے گی تو کیا ہلاکت لائے گی. تو وہ لوڈڈ ریوالور جو ان لاک ہے وہ جتنا خطرناک ہوتا ہے، زبان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ضرورت ہے کہ اس کو لاک میں رکھا جائے، تالے میں لگایا جائے. تو بہرحال اس زبان کی حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تاکید فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز اگر ہمیشہ کی جیل میں رکھنے کے قابل ہے تو وہ زبان ہے، کہ اس کو آپ جو ہے جنم تک کی سزا دے دو اور اس کو بھومی بھنگ ایسا کر دو کہ وہ نکلنے کا نام نہ لے. حضرت تاؤس ابن کیسان بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس کو کھولا کھلا چھوڑوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے. حضرت معتمر ابن سلیمان بہت بڑے محدث ہیں، وہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کی انہوں نے. حضرت ربیع بن حسین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور ابن مسعود کے شاگردوں میں زہر اور دنیا کی بے رغبتی میں ان کا مقام سب سے اونچا تھا. خود ابن مسعود ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، جب وہ آتے تھے تو سب کو ہٹا کر اپنے پاس بٹھا کر ان سے سرگوشی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ان کو یہ کہا کرتے تھے لو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحب بتا، کہ اگر اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت جب بیٹھتے تھے تو قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے، جو کچھ بولتے تھے لکھ لیتے تھے، اور شام کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کوئی بے ضرورت بات تو میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی. ان کے مطابق 20 سال تک اپنی زبان سے دنیا کی کوئی بات انہوں نے نہیں نکالی. اندازہ لگائیں تو زبان کی کتنی حفاظت کرتے تھے. حسان بن ابی سنان ایک بزرگ ہے، ایک مرتبہ جا رہے کوئی مکان نیا بنا ہوا نظر پڑا، ساتھیوں سے پوچھا یہ کب بنا، پوچھنے کو تو پوچھ لیا، فوراً دل میں یہ احساس ہوا کہ میں نے بے ضرورت سوال کیا. اپنے دل کو ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے کائے کو پوچھا، کیا ضرورت تھی اس سوال کے اندر، تیرا کیا فائدہ، اب میں تجھے یہ سزا دوں گا 1 سال کے روزے رکھوں گا. ایک غیر ضروری جملہ، کوئی گناہ کا جملہ نہیں تھا، غیر ضروری جملہ بولنے پر 1 سال کے روزے کی اپنا آپ کو سزا دے رہے ہیں. رواج ایسی ایک بزرگ ہے تو مالک نے زینم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ افسر کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے، پوچھا تمہارے ابا کب لیتے ہوئے سوئے ہوئے، کہنے لگے یہ کوئی سونے کا وقت ہے، لوگ گئے یہ کہہ کر. انہوں نے کہتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑایا، کیونکہ یہ بڑے آدمی تھے کہ آپ اگر کہیں تو ابا کو ہم جو ہے جگا دیں. وہ آدمی بہت دیر کے بعد آیا، کہا میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا لیکن وہ کہاں میری بات سن رہے تھے، وہ تو اپنے دل کو خطاب کر کے کہتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تجھے کیا پتا آدمی کی کیا ضرورت ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ سونے کا وقت ہے. ایسا کہتے کہتے وہ قبرستان میں پہنچے اور اپنے مقصد سے کہنے لگے ابھی غیر ضروری جملے کے بولنے پر تجھے میں یہ سزا دوں گا کہ 1 سال تک اپنی کمر زمین سے نہیں سوؤں گا، نہیں کلائے کے بیمار ہو جاؤں. تو گویا وہ اپنا اتنا زیادہ محاسبہ کرتے، کوئی غیر ضروری چیز ان کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، اتنا زیادہ اہتمام ہمیشہ اگر بولنا ہے تو اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو مشغول رکھتے تھے. ایک ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ وہاں آخرت میں جانے کے بعد ہوگا. بہرحال ایک پہلی بات تھی. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسْتَعْ کا بیت ہوگا, تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو, تمہیں سموئے رکھے. کیا مطلب اس کا؟ تو اس کے مختلف مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب حضرت ملا علیہ قاری رحمت اللہ علیہ شارح مشکات نے بیان کیا ہے کہ بھائی اپنے گھر سے ضرورت کے بغیر آدمی نہ نکلے, اپنا کاروبار ہے معاش کے لیے کمانے کے واسطے دن دن میں نکلے, جب وہ ضرورت پوری ہو جائے رات کو اپنے گھر پر واپس آ جائے. یہ جو لوگوں نے عادتیں بنا لی ہیں کہ کاروبار کے علاوہ بھی بلا ضرورت باہر ہی رہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کا موقع نہیں. آدمی گھر میں رہے گا تو گھر والوں کو دین کی دو باتیں کہے گا, بچوں کی نگرانی کرے گا, ان کی تربیت کی طرف توجہ دے گا, ان کے ساتھ جو ہے ماں باپ کے تعلقات استوار ہوں گے, گھر والوں کے حقوق ادا کرے گا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی بیویاں دنوں ترس جاتی ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کی نوبت نہیں آتی. یہ طریقہ جو ہے واقعہ یہ ہے کہ آدمی کی معاشرتی اور سماجی زندگی کے لیے مہلک ہے, ختم کرنے والا. گویا آپ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلیں, کاروبار کے لیے نکلنا ہے تو ٹھیک ہے شام کو واپس. رات آپ کی کہاں گزرنی چاہیے؟ گھر کے اندر گزرنی چاہیے, اور باہر تو جانے کا ہی نہیں. فورن بیرون ملک جو ہے آدمی جاتے ہیں, بہت سے لوگ کمانے کے لیے گئے سعودیہ, دو دو تین تین چار چار سال تک وہاں پڑے ہوئے ہیں گھر میں. آ کوئی انگلینڈ گیا وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے, پانچ چھ سال سے پڑا ہوا ہے یہاں, بیوی اور بچے الگ کرنا. کوئی امریکہ گیا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے, وہاں کئی سال سے پڑا ہوا ہے, یہاں آنے کا نام نہیں ہے. ویسے بھی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چار مہینے یا اس سے زیادہ مدت اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر باہر رہ سکتا نہیں, اور اس زمانے میں تو یوں کہیں گے کہ بیوی اجازت دے تو بھی آدمی کو لمبا ٹائم باہر جانا نہیں چاہیے. بہت سی مرتبہ بیوی جو ہے اجازت دے دیتی ہے, جس وقت اجازت دے رہی ہوتی ہے اس کا دل بھی پاک صاف ہے, لیکن جب یہ باہر گیا اب اس کا قبیض جب وقت وفا ہو گیا, لانگ ٹائم وہاں ٹھہرا, اب ادھر کیا ہوتا ہے, ادھر دوری کی وجہ سے اس کے دل میں بھی خواہشات لگی ہوئی ہیں, جذبات ہیں, لوگ بھی شیطان بھی لگا ہوا ہے, لوگ بھی شکار کی تلاش میں رہتے ہیں. اب کیا ہوگا, کچھ لوگ آئے ان سے بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت کا یہ سلسلہ اتنا بڑا جب اس میں مزہ آنے لگا, پھر اسی لطف کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا ہوا, اور پھر یہی چیز آگے بدخلاقی اور بدکرداری جو ہے بدکاری کی طرف لے جاتی ہے. لوگ آ کے مسلموں سے پوچھتے ہیں تو ہمارے یہاں فلانے صاحب جو پانچ سال سے باہر ہیں اور یہاں ان کی بیوی کو بچے پیدا ہو رہے ہیں, انگلینڈ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, سعودیہ میں ہیں, اور یہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں, کیا وہ نکاح باقی رہے گا یا نہیں رہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جائے لمبے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جائے, تبھی زمانے کے لیے جاتا ہے. یہی آپ کی عزت اور آپ کی حیا اور شرم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. شوہر اپنی بیوی کی حیا اور شرم اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور بیوی شوہر کے لیے. اگر لمبے ٹائم دونوں سے الگ رہیں گے تو یہ بھی کتنے میں مبتلا ہو جائے گی, اور وہ بھی وہاں رہ کر دوسری عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا, موقع کی تلاش میں رہے گا, اور وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دونوں کے لیے کتنا ہے. اس لیے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی اپنے گھر سے نہ نکلو, اور سفر کے اندر بھی جانا ہے لمبے سفر پر تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ اپنے ساتھ ان کو لے جا, یہاں چھوڑ کے مت جا. دوسرا مطلب جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے وہی اچھا کا بھائی, تو تمہارا گھر کشادہ ہونا چاہیے, مکان کشادہ ہو. حدیث پاک میں جو ہے کشادہ مکان کی باقاعدہ دعا بھی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, وہ جو وضو کے بعد وضو کے موقع پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, میرے مکان کو کشادہ بنا اور میری روزی میں برکت دے. تو مکان کا کشادہ ہونا یہ اچھی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی خوشبختی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا مکان کیا ہو, کشادہ ہو, اور اس کی شکاوت اور بدبختی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مکان تنگ ہو. چھوٹا سا ایک کمرہ ہے, اب اس میں شوہر بھی رہتا ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی بڑے ہو گئے, کوئی مہمان آ گیا تھا اس کے لیے بھی وہی جگہ کرو. اب ظاہر ہے کہ آدمی کی طبی ضرورتیں رہتی ہے, بڑے بچے جب سیانے ہو سمجھدار ہو جاتے ہیں, رات کو اگر شوہر اپنی بیوی سے کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے اور بچوں نے دیکھ لیا تو دونوں کے لیے شرمندگی کا ذریعہ, پھر اپنی تنگ جگہ میں رہنے کے نتیجے میں بیٹیاں بڑی ہو گئی, کہیں بیوی کے پر ہاتھ ڈالنے گیا تھا شہوت کے ساتھ بیٹی پر ہاتھ پڑ گیا تو بیوی حیران ہو گئی. تو اس لیے مکان اگر کشادہ ہوگا تو ان ساری چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. تیسرا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے, وہ یسار تو کا تمہارا گھر تمہیں سموئے رکھے تمہارے لیے کشادہ ہو, یعنی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آدمی کے تعلقات ایسے خوشگوار ہوں اور ان کے آپس کے حقوق کی ادائیگی کا اتنا زیادہ اہتمام ہو کہ جب آدمی گھر میں جائے نا اس کا دل کیا ہو جائے, خوش ہو جائے, گھر کے اندر رہنا اس کو زیادہ اچھا لگے کس کے مقابلے میں, باہر جانے کے مقابلے میں. گھر بیوی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا, تو شوہر کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا, وہ جہاں کام پورا ہوا آفس بند ہوئی بھاگا بھاگا گھر ہی پر آئے گا, اس لیے کہ اس کے گھر میں اس کا اس نے جو ماحول بنایا ہے اس کی وجہ سے اس کا جی گھر میں زیادہ لگتا. اب جہاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے لگا, یہ اس کو گالی دے رہا ہے, وہ اس کو گالی دے رہی ہے, یہ اس سے نگاہیں گھیر رہا ہے, وہ اس سے نگاہ, بچے بھی بےچارے ماں باپ کی صورت حال کو دیکھ کر پریشان ہے, تنگ ہے, پریشانی کیا کرے گا, اس کے لیے اس کا گھر تنگ ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کم سے کم گھر میں جاؤں, وہ باہر رہنے کو زیادہ ترجیح دیتا. معلوم ہوا کہ اپنے معاشرتی حقوق جو ہیں ازدواجی گھریلو زندگی کے حقوق کی ادائیگی, ماں بال بچوں کے ساتھ حسن تعلق محبت, بیوی کے ساتھ محبت, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رابطے, یہ آدمی کے لیے گھر کی کشادگی کا بولتے ہیں, گھر تنگ ہو گیا, زمین تنگ ہو گئی, گھر تنگ ہو گیا. تو کشادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں حقوق کی ادائیگی کا اتنا اہتمام ہو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یسار بیٹھوں کا تمہارا مکان تم کو سموئے رکھے تمہارے لیے کشادہ ہو, یہ بھی ہو. تیسری نصیحت فرمائی وقت کے آلہ حقیقت کا اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو. کون آدمی ہے جس سے گناہوں کا سدور نہ ہوتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤں و خیر الخطائین التوابون, تم میں سے ہر آدمی گنہگار ہے, کوئی ہم معصوم تو ہیں نہیں, حضرات انبیاء اور صحابہ اور حضرات انبیاء اور فرشتے ملائکہ وہ معصوم ہیں, ان سے گناہوں کا سدور نہیں ہو سکتا, باقی تمام جو ہیں وہ گناہ تو صادر ہوتے ہی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی سے گناہوں کا سدور ہو جاتا ہے. اب ان گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر جو میل آیا, داغ لگ گیا, اس کی تلافی یہی ہے کہ آدمی کثرت سے توبہ کا اہتمام کرے. تو حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کثرت سے گناہ کرنے والا ہے, اور گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو. حدیث میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, کالا نقطہ, اب اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دبا دور ہو جاتا ہے, ورنہ باقی رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا دبا پڑے گا, توبہ نہیں کرے گا تو وہ باقی رہے گا. اس طرح گناہ کرتے کرتے دل پر سیاہ دھبے سیاہ داغ پڑتے پڑتے پورا دل کیا ہو جائے گا, کالا پڑ جائے گا. اور پورا دل جب سیاہ ہو جائے گا تو نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. قرآن میں ہے کلّا بلوان آلا قلوب ہی, تو ان کے دلوں کے اوپر کاٹ جنگ میل چل گیا, گویا نیک کام کی صلاحیت باقی نہیں رہی. اس لیے آدمی توبہ کرتا رہے گا تو یہ میل دور ہوتا رہے گا. ہر میل کو دور کرنے والی کپڑے میں میل لگ جائے تو کون دور کرے گا, صابن پانی. اور لوہے کے اندر میل لگ جائے تو آپ کی بھٹی میں ڈالو گے تو وہ دور کرے گا. ہر میل کو دور کرنے والا کیمیکل الگ ہے. گناہ کے میل کو قلب سے دور کرنے والا کیمیکل کیا ہے, آنکھ کی آنسو. ایک آنسو اگر آپ نے ندامت نے اور پچھتاوے کے اندر بہا دیا تو انشاءاللہ وہ آنسو جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی کالت کو دور کر دے گا. اس لیے آدمی کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالنی چاہیے. ویسے بھی جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آنکھوں کے متعلق بشارت سنائی کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں لگے گی, ان میں وہ آنکھ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہو. اور جب آنکھ نہیں جائے گی تو پورا دشمن تھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب آنکھ کی حفاظت کریں گے تو پورا دشمن بھی جہنم سے بچ جائے گا. اس لیے باہر آپ یہ تین باتیں ہیں جو آدمی کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ ہے. دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت ملتی ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی آدمی بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اور شہادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اس کے اوپر والے اس کے اوپر والے حصے کو انتظام کیا گیا تھا.